وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایسے میں سینکڑوں مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ حکومت گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر حملے کے بعد جنگجوؤں کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت 2013 کے انتخاب میں دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے مجوزہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی خواہاں ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما ماحولیاتی تبدیلی اور اقتصادی روابط پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کے لیے ہفتے کے روز بھارت روانہ ہو رہے ہیں۔ مسٹر اوباما پہلے امریکی صدر ہوں گے جو 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ اس دن 1950 میں اس جنوبی ایشیائی ملک کا آئین مؤثر ہوا تھا۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات گزشتہ برس واشنگٹن میں اس وقت ہوئی جب نریندر مودی امریکہ کے دورے پر تھے۔ بھارتی لیڈر نے صدر اوباما اور خاتون اول کو ان تقریبات میں مہمان کے طور پر شرکت کی دعوت دی تھی۔ صدر کے دورے میں ایک دو طرفہ سربراہ کانفرنس کے علاوہ امریکی اور بھارتی کاروباری حضرات سے ملاقات شامل ہے۔ منگل کے روز صدر اوباما کو تاریخی تاج محل دیکھنے جانا تھا، مگر انہوں نے سعودی شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد یہ ارادہ منسوخ کر کے سعودی عرب روانگی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر منگل کو ایک تقریر کے بعد بھارت سے روانہ ہو جائیں گے۔ نائب صدر جو بائیڈن کو سعودی عرب کے لیے ایک وفد کی قیادت کرنا تھی، مگر وہ اب واشنگٹن ہی میں رہیں گے۔ مشرقی یورپ میں پولیس نے بتایا ہے کہ ساحلی شہر میری پول میں ڈونیٹسک میں باغیوں کے لیڈر کی جانب سے یہ کہنے کے چند گھنٹے بعد کہ کیو میں اب کوئی امن مذاکرات نہیں ہوں گے، ایک راکٹ آ کر لگا اور 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ عہدیداروں کے مطابق کم از کم 74 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے پولیس کے ایک سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ باغیوں نے شہر کے ایک رہائشی علاقے پر گولہ باری کی۔ جمعے کے روز روس نواز الیگزینڈر زخارچنکو نے، جو ڈونیٹس پیپلز ریپبلک کے خود اعلان کردہ سربراہ ہیں، کہا کہ ڈونیٹس کی سرحد تک پہنچنے تک حکومتی فورسز پر حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے جنگجو یوکرین کے لڑاکا فوجیوں کے خلاف پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ جمعرات کو انہوں نے طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یمن میں صدر اور حکومت کے مستعفی ہونے کے دو روز بعد ہزاروں یمنی باشندوں نے شیعہ باغی حوثی گروپ کے خلاف احتجاج کے لیے مارچ کیا۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ مظاہرین نے صنعاء کے قریب ایک چوک سے ان عمارتوں تک مارچ کیا جہاں دارالحکومت میں ملکی لیڈر رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ جمعے کے روز امریکہ کے سیکیورٹی کے سینئر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یمن میں امریکہ نواز حکومت کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ صورتحال کا قریبی جائزہ لینے والے ذرائع نے بتایا ہے کہ یمنی صدر عبدالربو منصور ہادی اور وزیر اعظم خالد باہا کی حکومت کے مستعفی ہونے سے انسداد دہشت گردی کی امریکی کاروائیاں مفلوج ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب کے نئے شاہ سلمان نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی مرحوم شاہ عبداللہ کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے۔ شاہ عبداللہ کی جمعے کے روز دارالحکومت ریاض میں تدفین ہوئی۔ شاہ عبداللہ کو ایک گمنام قبر میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ نماز جنازہ میں عرب اور مسلم دنیا کے اعلی رہنماؤں نے شرکت کی۔ دنیا کے مطلق العنان بادشاہوں میں سے ایک شاہ عبداللہ کی عمر 90 برس تھی۔ وہ پھیپھڑوں میں انفیکشن کے باعث ہسپتال میں داخل تھے۔ ایک 19 سالہ امریکی خاتون کو القاعدہ اور داعش کو مواد کی صورت میں مدد فراہم کرنے کے الزام کے تحت 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا ہے کہ امریکی مغربی ریاست کولوراڈو سے تعلق رکھنے والی شینن کونلی نے انٹرنیٹ کے ذریعے داعش کے ایک مشتبہ رکن کے ساتھ غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کو مدد فراہم کرنے کی سازش کی۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے خاتون کو ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ترکی جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے گرفتار کیا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ سخت محنت اور ہر امریکی کے لیے بڑھتے ہوئے مواقع میں باہم ربط بحال کرنے کے لیے مزید کچھ کیا جائے۔ ہفتے کے روز اپنے ہفتے وار خطاب میں صدر نے گزشتہ منگل کو اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں بیان کیے گئے اقتصادی نکات کا اعادہ کیا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ معیشت میں بیشتر بہتری آنے کے بعد اب ملک اپنے مستقبل کے حالات کا چناؤ کر سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم ایسی معیشت قبول کریں گے جس میں صرف چند لوگ خوشحال نظر آئیں، یا ہم خود کو ایسی معیشت کے لیے وقف کریں گے جو ہر اس شخص کے لیے جو کوشش کرے آمدنی میں اضافہ اور مواقع میں اضافہ ظاہر کرے۔ اور انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے سمندر سے 4 مزید لاشیں نکال لی ہیں، جبکہ ایئر ایشیا کے تباہ شدہ جیٹ طیارے کا ملبہ نکالنے کے لیے تیرنے والی ڈیوائسز استعمال کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے صدر باراک اوباما کا بھارت کا دورہ جسے اب مختصر کر دیا گیا ہے، اور صدر باراک اوباما اب منگل کے روز سعودی عربیہ جائیں گے جہاں وہ سعودی بادشاہ کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز، ان کی طرف سے سانحہ پشاور کے بعد آپریشنز میں تیزی آئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں چھاپے مارے گئے ہیں، کارروائیاں کی گئی ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں افراد کو یا مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پروگرام کا اگلا حصہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، جس میں دو بڑی سیاسی جماعتیں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے درمیان جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور دونوں جماعتیں اس بارے میں اپنا اپنا نقطۂ نظر سامنے رکھ رہی ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے اس میں اسٹیٹ بینک نے اپنی آج مانیٹری پالیسی اس کو لے آؤٹ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آخری سیگمنٹ یمن میں صورتحال کے بارے میں ہے، جہاں پہ امریکہ نے اپنے جو آپریشنز ہیں اگینسٹ ٹیررزم ان کو پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے، سیاسی بحران کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، پہلے حصے کی جانب۔ صدر باراک اوباما جو آج روانہ ہو رہے ہیں بھارت کے دورے کے لیے، اور انہیں یہ 3 روزہ یہ دورہ تھا، اتوار کو وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا یہ 3 روزہ دورہ جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، اس کا کچھ حصہ مختصر کر دیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے۔ اور منگل کے روز جب انہوں نے اس سے پہلے جانا تھا، وہاں پہ تاج محل کا وزٹ کرنا تھا، دورہ کرنا تھا، اس کو انہوں نے ملتوی کیا ہے، اور اس وقت کو انہوں نے سعودی عربیہ جانے کو ترجیح دی ہے، جہاں وہ سعودی بادشاہ ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کریں گے۔ پہلے جو پلانز تھے اس کے مطابق بتایا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اپنے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عربیہ جائیں گے اور وہاں پہ تعزیت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن اب پریزیڈنٹ باراک اوباما بذات خود بھارت کے دورے کو مختصر کرتے ہوئے سعودی عربیہ جا رہی ہیں۔ اس دورے کو ہر 2 حوالوں سے ہم جائزہ لیں گے، اس کے دفاعی اعتبار سے بھی جو اس کی اہمیت ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جو اہمیت ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں رادھا کمار صاحبہ، اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، اور ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں۔ لیکن دونوں مہمانوں سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں دیپک دھوبل، جو کہ وائس آف امریکہ اردو ریڈیو کو اس دورے کی کوریج ہمیں وہاں سے وہ دے رہے ہیں، اور اس وقت بھارت میں موجود ہیں۔ دیپک دھوبل، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جب اس دورے کو ریڈیوس کیا ہے، مختصر کیا ہے، اور سعودی عربیہ جائیں گے، تو اب ایگزیکٹلی ان کے پلانز ہیں کیا، ان کے ایجنڈے میں اور ان کی مصروفیات وہاں پہ کیا ہیں؟
جی اسد، جو پروگرام ان کا ابھی آیا ہے اس کے حساب سے وہ صبح 10 بجے مطلب بھارت کے سمے صبح 10 بجے لینڈ ہوں گے دلی میں، اور اس کے بعد جو ان کا اور اس کے بعد جو جیسے سب جو بھی فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں سیدھا مہاتما گاندھی کی جو سمادھی ہے وہاں پر جاتے ہیں، وہ وہاں جائیں گے، ساتھ میں ایک پیڑ لگائیں گے۔ اس کے بعد جو مین ان کا جو پروگرام ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ ان کا لنچ ہے 25 تاریخ کو، اور اسی دن بات چیت ہے دونوں کے بیچ میں جس کو ہم لنچن کہتے ہیں وہ ہوگی، اور اس کے بعد وہ دونوں کے دونوں لوگ پریس سے مخاطب ہوں گے، یعنی کہ پریس انٹریکشن رکھا گیا ہے 3 بجے کے قریب۔
ابھی یہ جو دورہ کٹ شرٹ ہوا ہے تو اس میں کیا ان کی مصروفیات تھیں جو اب وہاں پہ نہیں ہوں گی اور انہیں جانا ہوگا سعودی عربیہ؟
وہ کیول تاج محل کا دورہ ہے، تاج محل وہ نہیں جائیں گے، کیول یہی اسی میں کمی آئی ہے، ورنہ جو 27 تاریخ کا صبح کا جو ان کا ایک خطاب ہے یہاں پر دلی کے اندر وہ اس کو کریں گے، اس کے بعد آگرہ جانا تھا، تو وہ آگرہ نہیں جائیں گے، سیدھا وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔
دیپک، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یوم جمہوریہ بنیادی طور پہ بھارت میں جب یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اور مختلف ممالک جو بہت قریبی ان کے ممالک ہوں ان کے سربراہان کو دعوت دی جاتی ہے، تو اٹ سیلف یہ یوم جمہوریہ بھارت کے لیے کیا اس کے میننگز ہیں، اور باقی جو ہمارے لسنرز ہیں اگر وہ یہ سن رہے ہوں اور انہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پہ کسی کو بلانے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور یوم جمہوریہ پہ جو ان کی پریڈز ہیں وہ بیسیکلی اس کی ایک سمبولک ورتھ کیا ہے؟
بالکل، یہ مطلب بہت پرانی روایت ہے اس کا، مطلب سمبولک، جب ملک نیا تھا، نیا آزاد ہوا تھا، اس وقت ایک طریقے سے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی تھا کہ آپ دکھاتے ہیں اپنی پوری فوجی طاقت، آپ دکھاتے ہیں آپ کے پاس کتنا اسلحہ، اور ایک طریقے سے کانفیڈنس ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے ملک نیا نیا ملک ہے، 1947 میں آزاد ہوا تھا، اور اس کی امپورٹینس یہ ہے کہ آج کے دن بھارت ایک ڈیموکریسی، یعنی 1950 میں 26 جنوری کے دن سے بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن گیا تھا، تھا, مطلب اس کا کانسٹیٹیوشن بھارت کا جو تھا وہ لاگو ہوا تھا اس دن سے, تو ایک تو وہ امپورٹنٹ. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پریڈ ہوتی ہے اور اس میں, اور وہ بہت ہی شاندار پریڈ ہوتی ہے اور اس کی تیاریاں بہت سمے سے, جتنی بھی فوج ہے اور پولیس ہے یہ لوگ کافی سمے پہلے سے کرتے رہتے ہیں. جہاں تک اس میں چیف گیسٹ کا سوال ہے, اور وہ واقعی پہلی باری کسی امریکی صدر کو بلایا گیا ہے, اور ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ 1990 تک, یعنی کہ جب کولڈ وار چل رہا تھا, تب بھارت اور امریکہ کے تعلقات کوئی بہتر نہیں تھے, اور دونوں کی اگر دیکھیں بھارت کی آزادی کے بعد سے بہت اچھے تعلقات دونوں میں نہیں رہے تھے. بھارت سوویت خیمے میں تھا اور امریکہ کے پاکستان سے بہت اچھے اس سمے تعلقات تھے, تو امریکہ کو کبھی بلایا نہیں گیا تھا. جب سے یہ تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور امریکہ کو بلایا گیا ہے, تو یہ مانا جا رہا ہے جو کولڈ وار لیگیسی کی آخری ایک بھارت کے اندر کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ تھی, اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے امریکہ براک اوباما کو بلا.
بہت شکریہ دیپک دوبل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں اپ ڈیٹ کیا. رادھا کمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر فاروق اسناد. رادھا کمار صاحب, اس دورے کو دو اس کے حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے یا دو اینگل سے, ایک فائنانشل ہے, اکنامک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کا اسٹریٹجک ہے دفاعی اعتبار سے. آپ اس کو کہاں کس انداز میں دیکھتی ہیں اور کہاں ریٹ کرتی ہیں؟
میرے خیال میں تو یہ وزٹ چار پانچ الگ لیولز پہ دیکھا جانا چاہیے. ایک, جیسے آپ کے پہلے جو سپیکر تھے انہوں نے کہا کہ پہلی بار امریکی پریزیڈنٹ یا پورے ویسٹرن ورلڈ سے پہلی بار پریزیڈنٹ یہاں ہمارے ریپبلک ڈے میں انوائٹ بھی ہوئے اور آئے, تو وہ جو سمبلزم ہے وہ بہت بڑی سمبلزم ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دونوں دیشوں نے سوچا ہے کہ اس موقع پہ ٹریڈ کی بھی بات ہو, ہمارے کوآپریٹو جو اگریمنٹس ہیں نا وہ پانچ چھ الگ الگ فیلڈز میں ہیں.
جی جی.
تو یہ جو نیوکلیئر انرجی کی بات ہو رہی ہے, پھر کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی, پھر ڈبلیو ٹی او اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹلی امریکن بزنس اور انڈین بزنس کے بیچ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ٹریڈ اب $500 بلین کا 2020 میں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اگر ہو پائے کہ وہ نیوکلیئر اگریمنٹ کی آپریشنلائزیشن ہو, یہ پاور پلانٹ وغیرہ بنے, تو وہ اس کی اناؤنسمنٹ دیکھ رہے ہیں. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہیومن ریسورس کیپیسٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ میں, ایگریکلچر میں, اسپیس ٹیکنالوجی میں, ان سب چیزوں میں ان کی آن گوئنگ ورکنگ گروپس ہیں اور بات چیت اور کام بھی چل رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ جو وزٹ ہے اس کا, اس میں یہ ڈائنامزم ہے کہ یہ سارے جو رشتے ہیں ان کو اب ایک اور لیول پہ لفٹ کیا جائے, اونچے ہوں, اور جو کام ہونا ہے وہ جلدی ہو. یہ نہیں کہ 8 سال لگے پر 3 یا 4 سال لگے. یہ
جی, میں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب کو بھی آن بورڈ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خیر مقدم, ہم آپ کو دیکھتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ. ایک بڑا روایتی سا سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ صدر اوباما بھارت جا رہے ہیں, پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں, اور بھارت اور امریکہ دو بڑے ملک ہیں پاپولیشن کے اعتبار سے بھی, اور ان کی فوجی ضروریات یا ان کی جو خاص طور پہ اکنامک اقتصادی ضروریات ہیں, اور ان کی جو پروڈکشن ہے اس کے لیے جو منڈیوں تک رسائی ہے. اینی وے, دو ملکوں کے درمیان تعلقات ان کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. کیا یہ موازنہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی اٹھایا جانا جائز ہے کہ ادھر ہیں تو ادھر کیوں نہیں, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں کیا یہ دورہ, جیسے بتایا جا رہا ہے, ہماری آج بھی بات ہوئی اور اس سے پہلے بھی, بھارت کے اندر اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سب سے بڑا انٹرسٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ فائنانشل اور اکنامک ہے, کہ دو بڑی مارکیٹیں ہیں, دو بڑی منڈیاں ہیں اور آپس میں مل کے وہ بزنس کر رہی ہیں. پاکستان اور چائنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اسٹریٹجک اینگل پہ زیادہ لیا جاتا ہے. آپ کیسے اینالائز کریں گے؟ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب.
جی جی, میں اس کو پاکستان میں اس سارے دورے کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اب وہ مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں. یعنی ایک تعلقات ایک ملک سے دوسرے ملک کے اوپر کوئی ڈپینڈنسی یا اس طرح کی نہیں ہے جو آج سے کچھ سال پہلے اسی نظریے سے دیکھا جاتا تھا, لیکن اب نہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ افغانستان اسپیسیفک ہیں, اور جب نیٹو کی فورسز امریکہ کی فورسز تمام یہاں سے چلی جائیں گی تو پھر افغانستان کی جو سیکیورٹی کے حالات ہوں گے یا معاملات ہوں گے وہ پاکستان کی کوآپریشن کے بغیر یا کوآرڈینیشن کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اس سارے معاملے میں. جہاں تک امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, اکنامک ریلیشنز ہیں یا ٹریڈ ریلیشنز ہیں ابھی کہا گیا, لیکن اس سے بھی زیادہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا کو بیلنس آؤٹ کیا جائے اس علاقے میں, کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی قوت بن کے ریجن میں آ گیا ہے, بلکہ انٹرنیشنل جو اکنامک پلیئر بھی وہ بن چکا ہے, اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے اس کے ارد گرد جاپان کو ملا کر کہ وہ اسٹریٹجیکلی اور ملیٹرلی چائنا کو کے لیے ایک بیلنسر ہو. تو یہ بتا ہے بات کہ امریکہ کا اور چین کا بہت زیادہ تعاون ہے ٹریڈ میں, اور ان کا والیوم بھی بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح ہندوستان اور چین کا ہے. لیکن جہاں تک اسٹریٹجک معاملات انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ کہ ان میں بہت اختلافات ہیں. ہندوستان کے اور چین کے بہت سے ایسے سرحدی معاملات ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئے, شکوک کی نگاہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. بلو واٹر نیوی ہندوستان کی خواہش ہے کہ وہ اریبین سی اور انڈین اوشن میں وہ بنائے, اور چائنا بھی اپنی نیوی وہاں سے ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور اس لیے یہاں پہ امریکہ کے اور ہندوستان کے انٹرسٹ کنورج کر جاتے ہیں کہ چائنا کو کٹیل کرنا اکنامک فیلڈ میں نہیں, وہ بالکل مختلف
لیکن اسٹریٹجک
ملیٹرلی. اس لیے ایز اے بیلنسر ہندوستان کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے, اور ان کو چائنا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. پاکستان کا صرف یہ کنسرن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ چائنا کے ساتھ بہت قریبی رہی ہے. پاکستان کی نگاہ سے دیکھا جائے تو چائنا ہی ایک ٹرسٹڈ دوست پاکستان کا رہا ہے بہت عرصے سے. جب امریکہ کو ذرا شکوک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ صرف اپنے خاص انٹرسٹ کے لیے ہی پاکستان سے روابط.
جی جی اچھا
میں کہہ سکتی ہوں ایک چیز.
جی جی راجہ صاحبہ,
دیکھیں آج کل تو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ سب کی یہ جو ملٹی پولر ورلڈ ہے
جی جی
یہ سبھی کے ہت میں ہوگا, اور جو گلوبل انٹرنیشنل اور اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ بہت بدل رہے ہیں اور بہت جلد بازی سے بدل رہے ہیں.
صحیح صحیح صحیح.
تو یہ جو ہے بیلنسر, کنٹینمنٹ, اسٹریٹجک, اس میں شاید ایک سمے پہ کچھ ویلیڈیٹی تھی, پر آج کل جو ہے انٹر ڈیپینڈنسی اتنی بن گئی ہے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ امریکن اکانومی چائنیز اکانومی کے ساتھ کتنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اور انڈیا چائنا, تو انڈیا کا کہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا انڈیا کے دونوں سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں.
صحیح.
تو اس طور پہ چائنا اور انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ وہ ساتھ کام کریں.
صحیح.
اور امریکہ اور چائنا کی انٹرسٹ
صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن فائنانشیل اور اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ ملک ان کو ایک الگ بزنس کے طور پہ لے کے چلتے ہیں.
ان کو الگ نہیں کر سکتے, آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے.
نہیں, لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں الگ ہو رہی ہیں.
اکنامک انٹرسٹ آج کا سب سے بڑی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتی ہے.
جی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جیسے خود کہا کہ ایک جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اس گلوبل ویلیج کے اندر, گلوبل ورلڈ کے اندر. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, بھارت کا اگر دیکھا جائے سرد جنگ کے دور سے, کولڈ وار سے, تو رشیا کے ساتھ ان کی انٹیگریشن زیادہ تھی اور بالکل امریکہ کی ایک مخالف سمت میں کھڑے تھے. اب وہاں پہ جو ہمیں ڈسٹینس ہے, جو فاصلے ہیں, وہ کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا اس پہ اگر ہم اکنامک اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات نہ کریں, پیور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات کریں, تو کیا اس میں رشیا کو بھی اس کی یہ خاص نظر ہو سکتی ہے ان ڈیولپمنٹس پہ؟
دیکھیے, یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شنگھائی کوآپریشن, اکنامک کوآپریشن, ہندوستان اس کا آبزرور ممبر ہے, اور اس کے جو اوریجنل ممبرز ہیں اس میں چین بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے. اور ایکچولی جو شنگھائی کوآپریشن ہے یہ نیٹو کے خلاف بنایا گیا ہے, اور ہر بار جب سمٹ ہوتی ہیں ان کی ہر سال سمٹ ہوتی ہے شنگھائی کوآپریشن کی, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکن انفلوئنس کو اس خطے سے باہر رکھنے کے لیے یہ آرگنائزیشن ہم بنا رہے ہیں, اور ہندوستان اس کا بہت ایک ممبر بننا چاہتا ہے, فل ممبر بھی بننا چاہتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ ایک ہمیں نظر آتی ہے تانا بانا جڑتا ہوا روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی, جہاں تک امریکہ کو باہر رکھنے کا تعلق ہے. جب ہم اکنامک اس پہ آتے ہیں اور نیوکلیئر سول پلانٹس لینے کی بات آتی ہے تو پھر ہندوستان امریکہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو کوشش ہندوستان کی یہی ہے کہ وہ ایک قسم کا بیلنس کریٹ کرے, جو اس کا پرانا اتحادی تھا سوویت یونین اور جو روس کے نام سے جانا جاتا ہے, اور امریکہ جو کہ ایک اکنامک پاور ہے اس طرح کی جس طرح سے روس اب نہیں رہا, تو ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس ابھی کریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بالکل دیکھیے, میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا, ابھی بات کی گئی تھی اکنامک کی, سارا کچھ ہے. اگر آپ پاکستان اور سوویت یونین کا ٹریڈ کا فگرز دیکھیے ڈیورنگ سوویت یونین کی آکوپیشن آف افغانستان, وہ بہت اونچا تھا, لیکن پاکستان کے سیکیورٹی اور جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے وہ کلیش کرتے تھے بہت زیادہ مقدار میں سوویت یونین کے ساتھ. لیکن ٹریڈ کا ٹریڈ بہت اونچا جا رہا تھا, بلکہ روس سوویت یونین پاکستان میں اسٹیل ملک بھی وہ کر رہا تھا, آئل اینڈ گیس میں بھی ان کی انوالومنٹ تھی, اور کچھ ہتھیار بھی پاکستان سے لیے تھے, لیکن اسٹریٹجک انٹرسٹ ڈفرینٹ تھے. اس چیز کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ ہندوستان کو پراپ اپ کر رہا ہے ایز اے بیلنسر اگینسٹ چائنیز اور چائنیز کے اسٹریٹجی, اور ان کے خاص طور پہ یہ دونوں ملک یہاں پہ کنورج بھی کر جاتے ہیں ان کے انٹرسٹ پاکستان کے لیے بھی جب گوادر کی بات آتی ہے, کیونکہ پاکستان نے گوادر میں فیسلٹیز دی ہیں چائنیز کو, ادروائز اور امریکہ کی مونوپلی ہے اریبین سی میں اور انڈین اوشن میں, اور جو انڈیا کی ڈیزائرز ہیں اپنے آپ کو بلو نیوی بنانا اور ایکسپینڈ کرنا ٹوورڈ, اس میں چائنا بہت بڑی رکاوٹ بنے گا گوادر پورٹ کی وجہ سے. گوادر پورٹ صرف گوادر پورٹ نہیں ہے, اس کا وہ ان کا لنکیج بھی ہے کراکرم ہائی وے سے جو چائنا مین لینڈ میں جاتا ہے.
انٹرسٹ کی بات ہے, مفادات جہاں پہ مشترک ہیں تو ان کے لیے مشترکہ ایفرٹس ہوں گی. اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے رادھا کمار صاحب آپ کے اس کلمات کے ساتھ, کہ یہ اگر واپس ہم آتے ہیں صدر باراک اوباما کے ٹور کی جانب, آپ کیا میجر انیشیٹو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اس دورے میں, کیونکہ پریزیڈنٹ باراک اوباما واحد امریکہ کے صدر ہیں جو اپنی مدت صدارت میں دوسری مرتبہ جا رہے ہیں بھارت.
جی دوسری مرتبہ تو آ رہے ہیں اور یہ بھی پہلی بار ہے, پر میرے خیال میں اس کو زیادہ امپورٹنس یا ایمفیسس دینے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال جیسے میں نے کہا, اس میں سے ایک چیز اکیلے نہیں آئے گی, شاید ایک اگریمنٹ آئے نیوکلیئر پہ, اس کی کچھ چرچا ہو رہی ہے ابھی, پر سارے ہی جو ان کے ڈیفنس پہ اور اکانومی پہ جو آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں ان سب میں لفٹ ملے گا اس وزٹ میں. دوسری تو یہ بات ہے کہ ریجن کی تو بات ہوگی ضرور, تو اس میں افغانستان کی بھی بات ہوگی اور ہمارے ساؤتھ ایشیا اور وائڈر نیبرہڈ کی بھی بات ہوگی ضرور. تو یہ مطلب رشتہ اس طور پہ اب پہنچا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں کچھ انالیسس اور پالیسی کی ڈسکشن پورے نیبرہڈ پہ ہوں گی.
جی بہت شکریہ آپ کا رادھا کمار صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے سیگمنٹ میں, ہمیں جنرل طلعت منصور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ, اور اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز کی سانحہ پشاور کے بعد بڑھتی ہوئی کاروائیاں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 7,000 سے زیادہ چھاپے مارے گئے ہیں مختلف شدت پسندوں کی تلاش میں پاکستان بھر میں مختلف صوبوں میں. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی اور اس کے خاتمے کے لیے ہونے والی کوششوں پہ. ثانیہ، پشاور کے بعد بڑا ایک تیز رفتاری ہمیں نظر آئی سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں، اس کی کاروائیوں میں، اور پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس نے مل کر ایک 20 نکاتی ایجنڈا بھی تشکیل دیا، جس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیز تر اقدامات کیے جائیں، جس میں آرمی لیڈ کوٹس بھی شامل تھیں، اس کے علاوہ باقی اداروں کی استعداد کار بڑھانا اور دہشت گردوں کی نشاندہی، ایون یہ جو تقریر یا اظہار رائے ہے اس سے متعلق بھی ذمہ داریوں کا تعین کیا جانا، لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال، مدارس کی رجسٹریشن، یہ بہت سارے پہلو تھے. اور پاکستان کے اندر کریٹکس جو ہیں وہ حکومت پہ یہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ یہ 20 نکاتی ایجنڈا اگرچہ سامنے آ گیا، لیکن زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ملٹری لیڈ کوٹس پہ نظر آ رہا ہے، باقی بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان پہ توجہ ہونی چاہیے تھی، عام نکات ہیں تو، اور وہاں پہ جو تنقید تھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آج جو اعداد و شمار حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفرت اوور آل پاکستان میں کم از کم 7,000 سے چھاپے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. نفرت انگیز تقاریر ہوں اس پر پنجاب میں 436 افراد کی شناخت کی گئی اور ان میں سے 329 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر 7,329 چھاپے مجموعی طور پر مارے گئے، سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا. صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ 5,487 ریڈز ہوئے، جبکہ سندھ میں 322، خیبر پختونخوا میں 2,887 اور بلوچستان میں 20 اور دارالحکومت اسلام آباد میں 235 سرچ آپریشن کیے گئے. کتنے افیکٹو ہیں، کتنے مؤثر ہیں، اور دہشت گردی کے کنٹرول میں اس طرح کی کاروائیاں کتنی فعال یا مددگار ہو سکتی ہیں؟ جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب. جنرل طلعت مسعود صاحب، یہ جو کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں، کتنی فعالیت آپ کو نظر آتی ہے ان آپریشن یا ان کاروائیوں کے پس منظر میں؟
جتنی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں یہ ان کی بنیاد تو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، اور بڑی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس تو ایک لحاظ سے کافی ایکوریٹ بھی ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی تو کس طریقے سے، کیا ان کو بس گھیراؤ میں لیا گیا، اس کے بعد ان کو قید کیا گیا یا ان کو انٹروگیٹ کیا گیا، یہ بھی تو ہے کہ اس کا فالو اپ ایکشن کیا ہوا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اس صرف جو اگر اعداد شمار ہی آپ گنتے رہیں تو وہ دوسری چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ہم خاص چیز حاصل کر سکیں. اصل چیز تو یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں بہت یہ جو ریڈز ہوئی ہیں اس سے یہ کتنی افیکٹو ہوئی ہیں ان لوگوں کو پکڑنے میں جو واقعی میں ان شہروں میں آباد تھے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سلیپر سیلز ہیں یہاں بہت ہیں. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ اگر اتنے زیادہ سیلز یہاں موجود تھے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک صرف ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی؟
جی، بڑے جینوئن کوسچن ہے جنرل صاحب آپ کا، لیکن اس میں ایک بڑی نازک نقطہ ہے. ایک تو یعنی اگر یہ اعداد و شمار سامنے نہیں آتے تو عموماً پھر یہ تنقید بھی جائز نظر آئے گی کہ حکومت یا سرکاری ادارے اور سیکورٹی فورسز کے ادارے کر کیا رہے ہیں، اور اگر یہ سامنے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک سرٹن ریئیکشن، ایک سرٹن رد عمل، اس کا بھی خطرہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو کیسے اس کو مینٹین کیا جائے، اس تھن لائن کو؟
جی، میرے خیال میں دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو سب عوام سمجھتی ہے کہ ریاست کو یا سرکار کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہیں جسے کہ عوام کو ہی خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر وہ بے شک نہ بتائیں. لیکن دوسری چیزوں میں تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جہاں تک ہو سکتی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ واقعی میں یہ جو ریڈز ہوئی ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے نتائج تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگ ہی جائیں گے، اور جن علاقوں میں یہ ریڈز ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کو تو علم ہوگا کہ وہاں واقعی میں یہ ریڈز ہوئے، اور وہاں ان کو یہ بھی علم ہے کہ کچھ سلیپر سیلز یہاں موجود ہیں لیکن وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے اس وجہ سے کہ حکومت کچھ ان کے خلاف نہیں کرتی تھی، تو ان کو ان لوگوں سے خطرہ تھا اس وجہ سے وہ بولتے بھی نہیں تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں عوام بھی حکومت کا ساتھ دے گی جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ واقعی میں حکومت جو ہے اس وقت بڑی سنجیدہ ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس لیے کہ عوام بھی بڑے تنگ ہیں ان گروپ سے.
جی جیسے جنرلی اگر اگزامپل دیں, جیسے اب یہ کہا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پہ بھی 329 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, صرف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. اب اگر یہ چیزیں کور ہوتی ہیں میڈیا کے اندر, ان کو نمایاں کوریج دی جاتی ہے, تو اسے ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھی جاتا ہے باقی علاقوں میں بھی. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر ریئیکشن بھی ہے, بہت سارے وہ جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں یا جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف جن کا ٹلٹ ہے, وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں, ریئیکشن بھی کر سکتے ہیں. تو حکومت کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے نیا ایک چیلنج ہو جاتا ہے. یہ میرا سوال تھا کہ اس کو کیسے آپ کے خیال میں مینٹین کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ میڈیا کی ذمہ داریاں اس کی کوریج میں, ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے جب جنرل مشرف کے دور میں لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا گیا. اس پہ اتفاق ہے اجتماعی طور پہ کہ پہلے میڈیا نے ایک طرح سے حکومت کو مجبور کیا کہ جہاں پہ دہشت گرد ہیں اور آپ ایکشن نہیں لے رہے, اور جب ایکشن ہو گیا تو میڈیا کہنے لگا کہ یہاں پہ تو بے قصور معصوم لوگ تھے جو مارے گئے. تو کتنی کلیئرٹی, کتنی ذمہ داری آپ کے خیال میں ضروری ہے میڈیا چینلز کی بھی جو ان خبروں کو کنوے کرتے ہیں؟
میڈیا کی تو بہت ذمہ داری ہے, اور میڈیا بہت بڑا اہم رول کردار ادا کرتی ہے, اور خاص طور سے آج کل جب کہ میڈیا کا اتنا زور ہے اور لوگ اتنا زیادہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ سنتے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس پر ان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے, اور ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے. اور میرے خیال میں ان پر کنٹرول تو ہو نہیں سکتا, اس لیے ان کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ریگولیٹ کریں تاکہ اس جنگ میں مدد کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیے, یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا کہا, دیکھیے بہت سے مسلمان ممالک نے یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ ان کو بند کر دیا ہے, یعنی ایک حد تک ہی لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ایسا لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں کہ پورے شہر میں اس کی آواز آئے, تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. پھر اس کا ایک ٹھیک استعمال ہونا چاہیے. آپ قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں, آپ بے شک نماز پڑھیں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے, لیکن آپ اچھی باتیں بھی کریں لاؤڈ اسپیکر سے, لیکن اگر آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے, تو پھر ظاہر ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کیا ہوا, وہ تو اس کو غلط استعمال ہوا اس کا. تو پھر اس کا تو اگر رد عمل آتا بھی ہے, تو میرے خیال میں ریاست کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس پر ایل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں تفریق نہیں کرتے ہیں. اگر فرض کیجیے کہ سب کا آپ لاؤڈ اسپیکر بند کر دیں, تو پھر تو مشکلات ہو جائیں گی. لوگ کہیں گے کہ بھائی ہماری آواز ہی نہیں آ رہی, کوئی ہمیں سنائی نہیں دے رہا کہ نماز میں کیا کہا جا رہا ہے یا خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں کوئی توازن کی ضرورت ہے, اور
جی جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہی ہم آپ سے درخواست کریں گے, پاکستان کی پالیٹکس اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ کی گہری نظر رہتی ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی پالیٹکس, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز دونوں کو اپنا اپنا نقطۂ نظر اس مجوزہ یا اس ڈیمانڈیڈ جوڈیشل کمیشن پہ, اور یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا ہے, دونوں پارٹیاں اپنا اپنا کیا موقف رکھتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیا کہتے ہیں, ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپس, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. آپ کو معلوم ہے سامعین کہ 2013 میں انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے, دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اگرچہ مبینہ انتخابی دھاندلیوں پہ سوالات اٹھائے تھے, نکات اٹھائے تھے, لیکن تحریک انصاف نے اس کے لیے خاص کیمپین چلائی اور احتجاجی کیمپین رہی, دھرنا دیا گیا بڑی طوالت والا اور ورلڈ ریکارڈ دھرنا تھا. ابھی جس بات کا تقاضا سب سے پہلے کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ کس نوعیت کی دھاندلیاں ہوئی ہیں. اب اس کی بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, جوڈیشل کمیشن بنانے پہ اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کی ٹرمز آف ریفرنسز پہ اختلافات موجود ہیں. اور یہ معاملہ اتنی طوالت اختیار کرتا جاتا ہے کہ کانوں پڑتی آواز سجائی نہیں دیتی, کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون کس پیج پہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف کو بڑا درست سمجھتی ہیں. مسلم لیگ نواز جس کی حکومت بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف چاہے تو دو منٹ کے اندر یہ الیکشن, یہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے, اور اس کے لیے ان کے کچھ تقاضے ہیں. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے حکومت کمیشن بنانا چاہتی ہے اس کے اگر نتائج سامنے آ بھی جائیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا سسٹم کو, اور انتخابی دھاندلیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو اس کے قصوروار ہیں ان کو سزا نہیں مل پائے گی. یہ موقف کس حد تک درست ہیں اس کا انالیسز ہم لیں گے, لیکن پہلے آج کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب جو کہ فائنانس منسٹر بھی ہیں, پاورفل منسٹر ہیں موجودہ کابینہ کے, اور سیاسی معاملات کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں حکمران خاندان کے ساتھ ذاتی تعلقات کے بھی ریفرنس میں. اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا اس الیکشن کمیشن کے, جوڈیشل کمیشن کے بارے میں؟
اپوزیشن یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ بالکل ہماری بالکل خلوص نیت کے ساتھ بے انتہا کوشش رہی ہے, اس وقت بھی ہے اور رہے گی, کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے اور یہ بن جائے. اور دوسری یہ کہ کسی سٹیج کے اوپر حکومت جو کوئی انکوائری چل رہی ہو تو اس کو سٹاپ بھی کر سکتی ہے. تو ہم نے دونوں ان کی ریزنز کو مانتے ہوئے ایک آرڈیننس جو وہ چاہتے تھے اس کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ہم آرڈیننس پھر اگری کر لیتے ہیں. اصولی طور کے اوپر یہ طے ہو گیا کہ انکوائری کمیشن ایکٹ 56 کی بجائے ایک نیا قانون آرڈیننس کے ذریعے جاری کیا جائے, اور اس کی جو قانون کی جو تفصیل تھی اسی کے اوپر ہماری بیسیکلی بحث مباحثہ اور ڈسکشنز ہوتی رہی.
جی سامعین, اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. عمران خان نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی, وہ کیا کہتے ہیں؟
ایک رکھیں گے جو ڈرافٹ ان کی ہے نون لیگ کی, کہ ان کی کیا ڈرافٹ ہے, کہ وہ کس قسم کی جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. دوسری طرف جو ہمارا, جو ہم نے ڈرافٹ پیش کی ہے, میں آج اپنی قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں کہ جو بھی وہ دو ڈرافٹ پڑے گا اس کو ایک چیز سامنے آ جائے گی کہ تحریک انصاف نے ایسی ڈرافٹ دی ہے کہ اگر نون لیگ نے کسی قسم کی دھاندلی نہیں کی ان کو ہماری ڈرافٹ سے کوئی فکر کچھ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو آرام سے قبول کر لینی چاہیے. جو ڈرافٹ انہوں نے دی ہے اگر انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ اس ڈرافٹ کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن بنے گی اس کے پاس نہ اختیارات ہوں گے نہ وہ کچھ کر سکے گی.
جی سامنے, یہ عمران خان کا نقطہ نظر تھا. قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور ان باریکیوں کو بڑے تکنیکی اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں اور سیاسی اعتبار سے بھی, اور جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قمر محمد دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو آپ بیان کیجئے گا آپ کے خیال میں, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی, شاید ایک عام آدمی بھی اسی طرح کی نقطۂ نظر رکھتا ہو, دونوں پارٹیاں بڑا اپنا وزنی قسم کے دلائل جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے آج این اے 122 جو کہ چار حلقوں میں سے ایک ہے, عمران خان کو جہاں پہ شکست ہوئی موجودہ اسمبلی کے اسپیکر کے مقابلے میں, وہاں پہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں, جج نے آج جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے جو نظر رکھے اس میں بتایا یہ گیا کہ وہاں پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, لیکن حتمی فیصلہ کیا ہوگا یہ ڈیٹرمن کرے گا وہ جوڈیشل کمیشن یا الیکشن کمیشن, کیا سمجھ آ رہی ہے سارے پس منظر میں آپ کو؟
اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ نے سنایا ہے, ہم نے بھی اخبارات میں ٹی وی پہ دیکھا ہے, اور عمران خان کا بھی اصولی طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صاف شفاف جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے, یونیورسل طریقہ ہوتا ہے, اس پر آمادہ نہیں ہے. ان کو یہ چاہیے کہ دونوں پارٹیوں کو کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے رہے ہیں اختیارات کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے وہ خود ہی اپنا رابطہ متعین کر لیں. اب چونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بے شک اگر حکومت پاکستان نے سیاسی دباؤ میں آ کر یا عمران خان کے دباؤ میں آ کر ریفرنس بھجوا بھی دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, تو ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن بنانے پر اتفاق نہیں کرے گی, وہ منظوری نہیں دے گی, وہ نہیں بنائے گی, کیونکہ معاملہ سیاست دبا ہو چکا ہے. کیونکہ اگر اب اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب یہ خارجی امکان ہے, اب جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ حصار ڈار صاحب کو یہ کہنا جی ہم نے ایک آرڈر دے دیا ہے, وہ آرڈر اتنا کمزور سا ہوگا اس کا آئینی طور پر قانونی طور پر کہ وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گا, جیسا کہ ہماری 21ویں ترمیم چیلنج ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حالانکہ پارلیمنٹ نے پاس کی ہے. ان حالات میں اگر ایک آرڈیننس آ گیا تو وہ بھی چیلنج ہو جائے گا, حکومت خود ہی حکومت ہی کروا دے گی آرڈیننس چیلنج, کسی اپنے بے شمار ان کے وکلا دوست ہیں کہ اس میں کہیں گے جناب یہ آرڈیننس جو ہے آرٹیکل 225 کے خلاف ہے. آرٹیکل 225 آئین کی طور پر ایک اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ پارلیمنٹ کا تحفظ دیتا ہے کہ سوائے الیکشن ٹریبیونل کے معاملات میں اور کوئی عدالت میں وہ چیلنج نہیں کیا سکتی. اب آئیے آپ نے جو فرمایا ہے کہ حلقہ 122, حلقہ 122 میں جو ایک الیکشن ٹریبیونل ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے, قاضی صاحب اچھے جج ہیں, لیکن انہوں نے جو ایک بنایا لوکل کمیشن, ان کے جو غلام سرحمان صاحب ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. لوکل کمیشن جو بنتا ہے وہ رائے دینے کا مزاج نہیں ہوتا, وہ صرف حقائق بیان کر کے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی بے ذاتیاں ہوئی, یہ اس کے دائرہ کار میں نہیں ہوتا, یہ فیصلہ کرے گا الیکشن ٹریبیونل. لیکن عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے اس میں دھاندلی اور بے ذاتی یکساں ایک ہی طریقہ کار ہے, اگر بے ذاتی ہوئی ہے تبھی الیکشن کارزم ہو جائے گا اور دھاندلی ہوئی ہے تبھی کارزم ہو جائے گا, کیونکہ بے ذاتی اور دھاندلی میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے.
جی اچھا جنرل دلت بسو صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. جنرل صاحب ایک بڑا عمومی سا کوشچن ہے, ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو بڑا ایک پرائڈ لیتی ہے پاکستان کی قوم کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں, دوسری طرف یہ وہ بات جہاں پہ ایمانداری انتہائی تقاضا ہو سکتا ہے اور بڑا بنیادی تقاضا ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی ہمیں وہ شفافیت نظر نہیں آتی. پڑوسی ملکوں میں دیکھ لیں, بھارت کے اندر حکمران سٹنگ حکومت جو ہے سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے اور ایک الزام نہیں آتا کہ جی دو مہینے کے بعد نتائج آتے ہیں, جس میں بڑا امکان ہے کہ کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن دو مہینے کے بعد بھی نتائج آتے ہیں تو کوئی ایلیگیشن سامنے نہیں آتا. تو یہ جو ایک بائی برتھ پرائڈ لیا ہوا ہے اس کو کیسے دیکھنا ہوگا, کیا ڈسپلن لانا ہوگا اداروں کے اندر بھی سوچ کے اندر بھی, اور دوسرا ججوں جیسے مقدس عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب ان کے نام بھی ریگنگ میں آنے لگیں تو بندہ کس پہ بھروسہ کرے, کیا اعتبار کرے. اور تیسرا جو میں سوشل میڈیا کے ریفرنس پہ بڑا کریٹیکل کوسچن رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرچی کا تقدس نہیں ہے تو پھر وردی کا اس بات کا ضرور دیکھنا ہے کہ حکمران نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, اگر کس نے کسی کی ووٹوں کے ساتھ نہیں آنا اور طاقت کے ساتھ, خواہ وہ طاقت پھر وہ فوجی طاقت ہے یا زور زبردستی کی طاقت ہے یا وہ ریگنگ کرنے یا کرانے کی طاقت ہے, تو پھر کپڑوں کے رنگ پہ کس کو کیا اعتراض ہوگا.
جی یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور الیکٹرل ریفارمز کی کچھ سخت ضرورت ہے, اور خاص طور سے ان الیکشنز کے بعد تو بالکل اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کی فوراً سامنے آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشنز تو ضرور الیکشن ریفارمز کے بغیر نہیں ہونے چاہیے, جس کا کام ابھی شروع ہونا چاہیے. لیکن رہا دیکھیے, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں دونوں میں ایک وزن ہے ایک لحاظ سے. دیکھیے گورنمنٹ کا یہ پوزیشن ہے کہ بھائی اگر ہم نے دھاندلی کی ہے یا ہم ذمہ دار ہیں اس دھاندلی کے, تو پھر آپ ہمیں پکڑیں, لیکن اگر کوئی 50, 100, 200 ووٹس کا فرق ہے, وہ اس میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو جانے چاہیے تھے یا کیوں بوگس ووٹس ملے ہیں اور کس کو ملے ہیں, تو آپ ہمیں کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے الیکشنز کو پھر کیوں کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ان کا جو ہے اس میں ایسے دیکھنے میں تو وزن ہے. دوسری طرف عمران خان کا بھی پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ بھائی بالکل صاف شفاف ہونے چاہیے, لیکن وہ صاف شفاف تو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو ممکن ہی ہے جب تک کہ الیکشن ریفارمز نہ ہوں, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہونے چاہیے وہ سٹینڈرڈ سے تو بالکل نہیں ہے. تو ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو نیکسٹ الیکشن ہو, لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے اس وقت میرے خیال میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتی, میں اس لیے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی اہمیت بہت ہے, اور جو عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے اور ایک اصولی بات کی ہے وہ تو میرے خیال میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے, لیکن اس وقت جو جس قسم کے مسائل ہیں پاکستان کی اور جس قسم کی ترجیحات اس ملک کو دینی چاہیے اس کو سامنے.
جی لیکن جنرل صاحب اس پہ بھی ان کا نقطہ نظر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مینڈیٹ اصلی نہ ہو تو پھر وہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس بھی اصلی نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی کشمکش ہے سانحہ پشاور کے بعد ڈیزالو ہوتی ہوئی نظر آئی تھی, اس پہ دوبارہ وہ شدت پکڑ سکتی ہے؟
دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ تو غلط ہے یہ کہنا کہ جی پی ایم ایل این کو مینڈیٹ ہی نہیں تھا یا پی ایم ایل این میجورٹی پارٹی نہیں تھی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 10-15-20 سیٹس کا ادھر ادھر فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ایسی دھاندلی کے ذریعے آ گئی ہیں, تو یہ تو میرے خیال میں میں اس سے ایگری نہیں کرتا, بالکل اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ ایسی بات نہیں ہے. ابھی یہ دوسری بات ہے کہ جو گورنمنٹ میں پرفارمنس رہی ہے تو اب ظاہر ہے لوگ اس سے بہت غیر مطمئن ہیں, اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط ووٹ دیا. وہ اپنی جگہ پر ہے, شاید دوسری بھی پارٹی اگر پاور میں ہوتی ہے اور ان کی بھی کارکردگی, آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو کارکردگی
آسان نہیں ہے جی ہاں ان مسائل کے ساتھ.
جی ہاں جی ہاں, اور آپ نے دیکھا کے پی میں بھی کوئی خاص کارکردگی تو نہیں ہے ان کی, عمران خان کی پارٹی کی, حالانکہ شاید نسبتاً بہتر ہو میں تو کہہ نہیں سکتا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے کسی خاص چیز پر, اور توجہ ان کی ساری پنجاب پر ہے بجائے اس کے کہ کے پی پر ہونے کے. تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کوئی چیز اغز نہیں کر سکتے. میں تو اب یہ کہوں گا کہ جو اب ہم نے سبق سیکھا ہے وہ یہ سبق سیکھا ہے کہ یہ جو الیکشن تھے ان میں غلطیاں ہوئی ہیں, ان میں طالب کا طور پہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر,
لیکن آپ کے خیال میں آگے بڑھا جائے. جی
آگے بڑھا جائے
جی. قمر دلشاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آگے بڑھ لیا جائے اور پھر کوئی وہاں پہ گڑبڑ نہیں ہوگی, الیکشن بڑے فری اینڈ فیئر ہو گئے, تمام چیزیں جو ہے وہ انوالو کر دی گئی ہیں.
جناب اگر عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو یا موقع کو صحیح طریقے سے یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے حل نہ ہوا تو آئندہ انتخاب بھی پاکستان کے بدترین انتخابات ہوں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب 2013 میں انتخابات کیے, بے پناہ الزامات بھی لگے, لانگ مارچ بھی ہو گئے, آزادی مارچ بھی ہو گئے, سینکڑوں لوگ زخمی بھی ہو گئے, کوئی اثر نہیں ہوا. تو ہم جب انتخابات 2018 میں ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ بدترین انتخابات اپنی مرضی سے کروا کے تبدیل کروا کے اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمارا کوئی کس طرح سے محاسبہ کر سکے گا. اس لیے عمران خان جو ہے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے ایسا کوئی عبرت ناک تو نہ کہیں, تو ایسی سزا دے دیں کہ تاکہ ان کو خوف طاری ہو کہ ہم نے اب گڑبڑ کی 2018 کے انتخابات میں
صحیح.
تو ہمارا بھی کوئی جو ہے محاسبہ ہو سکے گا. اگر اب محاسبہ نہ ہوا تو 2018 کے انتخابات اس سے ہی بدترین انتخابات ہوں گے. قبضے کر لیں گے پولیس اسٹیشنوں پر, گھروں میں زل بن جائیں گے, نوٹیفکیشن ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ججوں کا وہ مقام نہیں ہے. جج اپنی کریڈیبلٹی ختم کر چکے ہیں, عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں. یہ جو جسٹس افتخار کی بھالی ہوئی ہے یہ آئین کے خلاف ہوئی تھی, جس کی بنا پہ سارا عدلیہ کا نظام جو تھا وہ دھرم برم ہو چکا ہے. اس لحاظ سے یہ آئندہ انتخابات کو بچنے کے لیے, دشا سے بچنے کے لیے عدالتی دوران الیکشن کمیشن کے دوران.
اچھا قمر دلشاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ الٹیمیٹلی خیر پولیٹیکل انفلوئنس خواہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے استعمال کریں یا باہر بیٹھے ہوئے پاور پالیٹیشین, لیکن الٹیمیٹلی جو مین پلیئر ہے یا مین ریسپانسبل ہے وہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے. آپ کی طویل وابستگی رہی ہے, الیکشن کمیشن کس طرح سے وہاں پہ انفلٹریشن ہوتی ہے, کس طرح سے وہ پولیٹیکل اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے, کیا اٹریکشنز ہوتی ہیں جو الیکشن کمیشن کو ایک فیئر الیکشن نہیں کرانے دیتی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ جائے گا نا جی.
الیکشن کمیشن جو ہے ان کے اندر ول پاور نہیں ہے. ہمارے جو جج حضرات ہیں ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے پولیٹیکل بیسڈ ہی ہوتی ہے, خواہ کسی کمیشن کے ذریعے ہو, عدالتی کمیشن کے ذریعے ہو, بہرحال ہوتی ساری ایک کمیشن کے بنتا ہے.
ویسے یہ بھی بڑا ٹیبو نہیں بنا لیا گیا کہ ایماندار صرف جج ہوگا, ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, ایک ریٹائرڈ جنرل بھی ہو سکتا ہے, کوئی صحافی بھی ہو سکتا ہے.
تو ٹھیک ہے اب وہ راستہ کھول دے, اوپن کر دے, انہوں نے محدود کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو, یرغمال بنا دیا ہے, ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دیا ہے. پہلے کم از کم ہمارے جو الیکشن کمیشن کے ممبر تھے وہ کم از کم سٹنگ جج ہوتے تھے ہائی کورٹ کو, انہیں خوف ہوتا تھا کہ ہمارے غلط فیصلوں سے ہمیں آئندہ ترقی نہیں ملے گی, ہم چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے, سپریم کورٹ نہیں جا سکیں گے. اب تو ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں کنٹریکٹ.
ویسے ایک اور بات ہے, میں اس پہ جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بھی بہتر نہ ہوگا کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک بیچ میں پھندنا ڈالا ہوا ہے, اس سے بہتر ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کرائے تاکہ ریسپانسبل تو ہو نا, پتا چلے اگر ریگنگ ہوئی ہے تو پتا چلے کہ وہ ہوئی, اس کی ریسپانسبل ہے. اب کیئر ٹیکرس کے تو نام بھی کسی کو نہیں یاد آتے. مجھے ابھی میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ جنرل طلعت مسعود صاحب اتنا فالو کرتے ان کو یاد کرنا پڑے گا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون تھے. صحیح میں یاد کر, جی جی
سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے وہ صوبے کے تو وہ تھے,
وہ تو آپ کو پتا چلے گا نا جی, وہاں پہ وہ سی ایم کا تو نام آپ کو یاد آئے گا, لیکن میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں.
وہ بلوچستان کے.
جی جی دیکھا, بھول گئے نا جی. دلشاد صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ڈائریکٹ کیوں نہ انوالو کیا جائے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کرائے تاکہ پتا چلے کہ اس نے کیا کیا ہے؟
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جائے, جیسے آپ نے مثال انڈیا کی بھی دی اور دوسرے ممالک کی, اور وہاں بڑی اچھی طور سے الیکشنز ہو رہے ہیں, بڑے صاف اور شفاف ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ان کا ایک مقام ہے پوری سوسائٹی میں, ان کا ایک پاسٹ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ان کو چنا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ صاف و شفاف, پاکستان میں بھی بہت سے لوگ صاف و شفاف ہیں, یہ کہنا کہ پاکستان میں نہیں ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے. بات دراصل,
اور پھر یہ ایک بڑا ڈسٹرسٹ ہے نا حکومت کے اوپر, یعنی آپ حکومت جس نے 5 سال اقتدار کیا ہے, ملکی وسائل ملکی راز جس کے پاس رہے ہیں, آپ اس پہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک فیئر الیکشن کرا سکے. تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے, مورلی ان کی مورل اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے. کنور دلشاد صاحب آپ اسی کو رسپونڈ کیجیے گا, لیکن میں چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بتاتا چلوں, ہم نے اگلے سیگمنٹ میں جو فائنانشیل اسپیکٹ پہ بات کرنی تھی اسٹیٹ مانیٹری پالیسی پہ, کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہمارے آپ نے گیسٹ سے, تو ہم اس پولیٹیکل اپنے سیگمنٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب آپ آئیے گا اس جانب کہ موجودہ حکومت ہی کیوں نہ الیکشن کرائے. جی کنور دلشاد صاحب, ہم نے لائن کی خرابی کی کیا بات کی کہ ہمارے جو موجودہ گیسٹ تھے ان کی لائن بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے. کنور صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دلشاد صاحب جی آپ کی, آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, جنرل طلعت مسعود صاحب کی طرف آتے ہیں. جی جنرل صاحب آپ کے خیال میں کیوں کر اس کا فیئر ہونا ضروری ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ایک عام آدمی کا کیا ٹرسٹ رہے گا اس الیکٹورل سسٹم پہ؟
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو حکومت پاور میں ہے وہی کرا سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ سسٹم شروع ہوا تو ہم نے ان کا کاپی کر لیا. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ پاور ان کو دے دیں الیکشن کمیشن کو جیسے انڈیا نے دیا ہے, تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, چاہے کوئی حکومت ہو وہ کسی بات کو نہیں مانیں گے, اس لیے کہ وہ ٹوٹلی اٹانومس ہوتے ہیں, وہ بالکل اتہاس سے آزاد ہوتے ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کا کیلبر اتنا ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں, اپنی اپیل کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے کوئی کیریکٹر یا ان کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیئر ٹیکر سے, اور چاہے وہ گورنمنٹ جو پہلے جو 5 سال جس نے حکومت کی ہے وہی الیکشن بے شک کرائے.
صحیح, لیکن یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کراتا ہے, لیکن الزام یہ لگتا ہے کہ وہ آروزی انفلوئنس کر دیتے ہیں, تمام انتخابی عملے کو بھی وہ انفلوئنس کرتے ہیں, اور پھر مختلف لیولز کے اوپر وہاں پہ تبدیل بھی کیا جاتے ہیں, نتائج بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو بندہ کب کہاں کس پہ ٹرسٹ کرے, اور کیا میکینزم انوالو کرے کہ وہ بڑا فیئر رہے؟
تو دیکھیے نا, پھر وہ جو الیکشن کمشنر ہے اور وہ جو صوبوں کے الیکشن کمشنر ہیں, وہ تمام سب اسی قسم کا ان کا کیلبر ہونا چاہیے جو کہ کسی انفلوئنس میں نہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں آئیں گے انفلوئنس میں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے بیکم ٹوٹلی بینک کرپٹ آف آنرز, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا پیپل جو ہے,
جی میں نے تو یہی بات کی نا کہ ضروری تو نہیں کہ آنیسٹی کا لیبل جو ہے صرف جج حضرات کے ساتھ ہی رہے, اور بھی معاشرے کے اندر بہت ایماندار اور کریڈیبل لوگ ہو سکتے ہیں.
اور بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں اس قسم کے لوگ جو کہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو عوام میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بڑے آنےسٹ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان آنےسٹ آدمیوں کو چنیں گے تو اس سے ایک معاشرے میں تبدیلی آئے گی.
صحیح, بڑا ایک اعلانیہ میسج اگر پرائم منسٹر دے دیں کہ جی میں نے فلاں بندے کو فلاں ادارے کا سربراہ مقرر کیا, اور میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بھی اس کے اندر انوالو ہوں تو مجھے اسپیئر نہ کرے, میسج بڑا صاف چلے جائے گا پوری مشینری پہ. آخری سوال آپ سے اسی ریفرنس میں کرنا چاہوں گا کہ اب اگرچہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا تھا کہ ہمارا فوکس کے پی کے میں ہوگا, تو اب کیا سمجھا جائے کہ یہ معاملہ وہ جو سڑکوں پہ گرم ہوتی ہوئی سیاست ہے اس کو دوبارہ ہوا دے سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں اب اس میں سکت نہیں رہی, اسی طرح چلنا ہوگا اگلے 3 سال اسی طرح نکلیں گے؟
جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت سڑکوں کے اوپر آنا تو میرے خیال میں عمران خان بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو اس کے کیا نتائج پورے ملک پر ہوں گے. اس لیے اور عمران خان صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور پھر آپ دیکھیں بڑے محب الوطن بھی ہیں, تو ان کو میرے خیال میں اپنی پارٹی کے سے زیادہ ملک سے محبت ہے, تو وہ بھی سوچیں گے کہ اس وقت یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اسی قسم کے دھرنے کیے جائیں جو ماضی میں کیے.
اور دوسری طرف کیسا جیسے رہنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے؟
میرے خیال میں ان کو دباؤ تو ضرور رکھنا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دھرنوں کی طرف جائیں.
اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور حکومتی ٹیم کی طرف سے کیسا جیسچر آنا چاہیے؟
دیکھیے حکومت جو ہے اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اگر وہ آگے نہیں بڑھے گی تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کی نیت بڑی خراب ہے, اور جسے کہتے ہیں دال میں پھر کالا ہے.
جی
تو اگر اور پھر جیسے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نیکسٹ الیکشن, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ غلط فہمی ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے اس میں کسی قسم کی دھاندلی اتنے پیمانے پر یا کوئی زیادہ ہو سکتی ہے, نہ یہ ناممکن ہے. اب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اور وہ اب وہ نہیں رہی کہ آپ اس کے ساتھ اس قسم کے کھیل کھیل سکتے.
بہت شکریہ حضرت اللہ محسوس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے یمن کی صورتحال پہ, لیکن ہماری پروڈیوسر کہہ رہی ہیں کہ بریک لیے بغیر ہم اس کو سکپ کریں اور آگے بڑھیں. یمن میں سامعین صدر اور حکومت کے مستعفی ہونے کے 2 روز اس کو ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یمنی باشندے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ باغی گروپ حوثی کے خلاف احتجاج کے لیے وہاں پہ مارچ کر رہے ہیں. وہاں پہ جو آئی وٹنسز ہیں یعنی شاہدین ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سنا کے قریب ایک چوک سے ان عمارتوں تک مارچ کیا گیا جہاں دارالحکومت میں ملکی رہنما رہائش پذیر ہوا کرتے ہیں. دوسری طرف امریکہ سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سیکیورٹی فورسز کے جو وہاں پہ انسداد دہشت گردی سے جو متعلق آپریشنز تھے ان کو کچھ وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے, معطل کر دیا گیا ہے. کوئک انالیسز لیں گے, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق صاحب نے, اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر ہیں اور یو ایس مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان صاحب, یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ابتدائیہ رکھا ہے, کیا آپ اینالائز کریں گے دونوں صورتوں سے, ایک تو وہاں پہ جو انریسٹ ہے اور پھر امریکہ کا سسپینڈ کرنا اپنی سیکیورٹی آپریشنز کو؟
سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو سلام دعا اور پیار. اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو یہ ٹرائبز جنہوں نے قبضہ کیا ہے اور آکوپائی کیا ہے جنہوں نے یمن کے دارالحکومت پر اور پریزیڈنٹ کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود القاعدہ کے خلاف ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریکیلکولیٹ کر رہا ہے کہ ان کی وہاں پہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. یہ ممکن ہے کہ خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی جائے ان کے ساتھ تاکہ کم از کم یمن میں القاعدہ کے ساتھ نبرد آزما رہنے کے لیے ایک ایسا گروپ ہو جو کہ ڈٹرمنٹ بھی ہو, جس کے پاس خود اپنا موٹیویشن ہو. لیکن امریکہ کے ساتھ دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ ہے سعودی عرب کا, کہ اگر سعودی عرب جو ہے اس کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا, اور سعودی عرب حکومت جو ہے وہ خود یہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کو بھی القاعدہ سے خطرہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز ہو جائے جس میں وہ ٹرائبز بھی وہاں پر رہیں اور حکومت میں ان لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن ہو جن کو کہ حکومت سے نکالا جا چکا ہے یمن.
امریکہ کے انٹرسٹ آپ کو وہاں پہ کیا نظر آتے ہیں؟ وہاں پہ چونکہ القاعدہ اس کی بڑے فٹ پرنٹس ملتے ہیں, اس وجہ سے بہت فوکسڈ ہے.
جی ایک تو القاعدہ کی وجہ سے, اور اس کے بعد یمن جو ہے وہ ایک بڑا اسٹریٹجک ملک ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, اگر آپ دیکھیں نقشے پر دنیا کے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے یمن کے دوسری طرف جو ہے وہ صومالیہ ہے, اور صومالیہ میں جو انسٹیبلٹی ہے اگر دونوں سمندروں کے دونوں کناروں پر یہ انسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں سے آمد و رفت اور وہ جو بڑے بڑے شپس جاتے ہیں سوئز کنال وغیرہ سے ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا, اور یہ پوری صرف امریکہ ہی کے لیے نہیں بلکہ یورپ کے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے مشکل. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایران جو ہے وہ اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور یہ جو ہوتی ٹرائب ہیں جو جنہوں نے یمن پہ قبضہ کیا ہے ان کو ایران کی بہرحال سپورٹ حاصل ہے, اور ایران یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا انڈیپینڈنٹ انفلوئنس ہے اور تاکہ وہ اچھی طرح نیگوشیٹ کر سکے, جس کو کہتے ہیں کہ ایک طاقتور پوزیشن سے امریکہ کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان اک صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی